بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان عشرہ محرم جس کی تیسری تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے جہاد معصوم عنوان گفتگو ہے اور آپ حضرات جس توجہ انہمام کا اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہماری کجوج بیانی کو شرف سماعت عطا کر رہے ہیں اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مجھے اس تنگی وقت کا ضرور احساس ہے کہ میں زیادہ تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا یا کہ بات دیگر مجالس کے سلسلے کی وجہ سے, تاہم جس قدر بھی حق کی خدمت ادا کر سکتا ہوں اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزان محترم, جہاد معصوم کے عنوان پر اس تیسری تقریر میں ہم گزشتہ دو تقریروں سے مسلسل ہوتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر جو افکار کریں گے انشاءاللہ اس کا مقصد اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے سلسلہ عصمت و طہارت کو قائم کیا, سلسلہ ہدایت کو قائم کیا, اپنے معصوم بندے بھیجے اور ان معصومین کو ہر رخ سے کامل و اکمل بنا کر بھیجا. ظاہر ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا ہے, انہیں خدا نے ہادی بنایا ہے, تو ہماری اور ان کی خلقت ایک سی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اگر وہ بھی ہماری ہی طرف پیدا ہوئے ہیں تو پھر انہیں ہدایت کرنے کا کیا حق ہے, ہم خود ہی ہادی نہ بن جائے. سلامات بھیجے نا محمد عالم سمجھے کر. یہ جو نظریہ قائم کیا جاتا ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی انبیاء بھی ہم ہی جیسے بشر تھے, ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. وہ ہادی ہیں, ہم محتاج ہدایت ہیں. محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا, نہیں غور فرمایا, محتاج کبھی مختار کے برابر نہیں ہوتا. یہ قرآنی فیصلے کے خلاف ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. بہت توجہ. حل یستوی الخبیث والطیب, کیا ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے پہلا فیصلہ یہی دیا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. پورے مجمع کی توجہ, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اسلام کے نعرے لگانے والے, اسلامی نظام کی باتیں کرنے والے, شریعت کی باتیں کرنے والے, اسلام کا پہلا قانون سنیں کہ حل یستوی الخبیث والطیب, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ قانون ہے تو عرفان درآبدی کو رضویہ امام بارگاہ کے اس مجمع سے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنے دو کہ جب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے تو کیا درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے؟ سر بابا نہ کریں، درود بھی بھیج دیں تاکہ پتہ چلے۔ درود بھیجنے والے، آپ کے ذہنوں اور آپ کی سماعتوں کا، آپ کے جذبوں کا امتحان لے رہا ہوں دوستو۔ میں آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا چونکہ تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ حضرت تھکے ہوئے نہیں، اس لیے ذرا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے، مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے، ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا، مشکل میں مبتلا ہونے والا اور مشکل کشائی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں، اور ذرا سا ذہنی سماعت کو بلند کریں، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اصول قدرت ہی یہ ہے تو پھر خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر نہیں ہوا کرتے، جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر بشر اور ابو البشر برابر نہیں ہوا کرتے، جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر انسان اور خیر انسان برابر نہیں ہو سکتے، جب یہی اصول قدرت ہے تو پھر شجرہ طیبہ سے تعلق رکھنے والے اور شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے، یا اللہ توجہ فرمائے دار محترم۔ اچھا نہیں، ایک تاریخی جملہ کہہ دو تاکہ آپ کی ذہنتیں تمام ہو اور گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں۔ اگر یہی اصول قدرت ہے اور قانون قدرت ہے تو پھر اس قرآنی قانون کو بھی ملت کو تسلیم کرنا چاہیے شریعت کا نعرہ لگانے سے پہلے کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو کیا بت قدوں میں پیدا ہو کر کافر ماں باپ کی آغوش میں پڑھ کر جوان ہونے والے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر آغوش رسالت میں پڑھ کر جوان ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو کیا جنگ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا انسانوں کو قتل کرنے والے اور انسانوں کو ہلاکت سے بچانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت کی خاطر، بہت توجہ، حکومت کی خاطر عوام کا قتال کرنے والے اور ہدایت کی خاطر تخت حکومت ٹھکرانے والے، توجہ، ہدایت کی خاطر تخت حکومت کو ٹھکرانے والے برابر نہیں ہو سکتے؟ عزیزان محترم، یہی قانون قدرت ہے، انبیاء و مرسلین کی سیرت یہی ہے۔ جناب آدم نے جہاد کیا ہے، جنگ نہیں کی۔ جناب نوح کا تذکرہ میں نے کل کیا تھا، جناب آدم ثانی نے، جناب نوح رضی اللہ نے جہاد کیا ہے، 950 برس جہاد کیا ہے، نوحے پڑے ہیں، تبلیغ کی ہے، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائے، ہدایت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الائمہ بھی ہیں، جو ابو الانبیاء بھی ہیں، جو اماموں کے بھی باپ ہیں، جو نبیوں کے بھی باپ ہیں، جناب ابراہیم وہ ہیں جو عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ صلوات میرے محمد علیہ وسلم۔ جنہیں خداوند عالم نے تاج خلت عطا کیا ہے، اپنی دوستی کا حق اگر کسی کو دیا ہے انبیاء میں تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے عطا فرمایا، ابراہیم تم ہمارے خلیل ہو،
تو اسی منزل پر سورہ مبارک بقرہ میں ابراہیم کی منزلت کا اعلان بھی کیا ہے، وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کا ہم نے کلمات سے امتحان لیا۔ دوستو، قرآن فہمی یہ ہے کہ آیت کو پڑھ کر نہ کرو، جب لفظ کلمات آیا ہے تو پھر غور کرو وہ کون سے کلمات تھے جن سے ابراہیم کا امتحان لیا۔ جیسے ہم نے پرسوں کہا تھا کہ وہ کون سے اسماء تھے جو آدم کو سکھلائے گئے، صلوات بھیجے نا محمد والے، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات سے، فاطمہن، اور جب وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں انعام کے طور پر امامت عطا کی۔ یا تو غور نہیں کیا، امامت سازش کے تحت نہیں ملتی، انعام کے طور پر ملتی ہے۔ امامت سازشوں سے نہیں ملا کرتی، امامت انعام کے طور پر اللہ عطا کرتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، للناس اماما، عزیزان محترم، آغازی میں ایک تاریخی جملہ ہے، اگر آپ غور فرما لیں، خداوند عالم نے واضح طور پر قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا ہے۔ تو اب جب قرآن کی یہ آیت باقی ہے قیامت تک، تو پھر امامت بھی اس وقت تک باقی ہے جب تک ناس باقی ہے۔ جب تک ناس باقی اس وقت تک امامت باقی، ناس تو موجود ہے، پھر یہ کیسے مان لو کہ امامت نہیں ہے، ورنہ آیت معطل ہو کر رہ جائے گی۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا۔ جیسے ہی ابراہیم کو امام مقرر کیا، ابراہیم مسجد امامت پر گئے، ویسے ہی ابراہیم مسجد امامت کی بلندی سے دعا کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا، میری نسل میں بھی جائے گا؟ یعنی ابراہیم نے دعا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ابراہیم کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو امام مقرر کرے۔ بہت توجہ جانا مطلب، ورنہ دعا نہ کرتے، ابراہیم کو حق نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم جیسے عبد کو، نبی کو، رسول کو، خلیل کو، امام کو، معصوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی اولاد میں کسی کو امام مقرر کر دے، تو مکے مدینے کے رہنے والوں کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ مشوروں سے امامت کے فیصلے کرتے رہے؟ کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ قال لا ينال عهد الظالمين، ہاں یہ عہدہ امامت تمہاری ذریت میں جائے گا، لیکن یاد رکھو ابراہیم، تمہاری ذریت میں بھی جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہو سکتے۔ یعنی امامت اتنا اہم منصب ہے کہ اگر نسل رسول میں بھی ہو، اگر شجرہ نبوت میں بھی ہو اور ظالم ہو تو امام نہیں ہو سکتا۔ یعنی جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں ظلم ہے وہاں امامت نہیں ہے، جہاں امامت نہیں ہے وہاں عصمت نہیں ہے، جہاں عصمت نہیں ہے وہاں جہاد نہیں ہے، جنگ ہے۔ یہ کلیہ ہے ادارے مطلب۔ اب آپ آ جائیں اس نتیجے پر، اس ساری تمہید کے بعد، کہ پروردگار عالم نے ابراہیم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جب ابراہیم کو خدا نے اپنا نبی بنانے سے پہلے عبد بنا، رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، امام بنانے سے پہلے خلیل بنایا، اور جب ہمارے جد ابدیت، نبوت، رسالت اور خلت کی ساری منزلیں کامیابی سے طے کر گئے، اب منزل خلت سے ہمارے جد کا امتحان ہوا، اور جب انہوں نے وہ امتحان کامیابی سے طے کیا تو انہیں تاج امامت عطا کیا۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ یہ قول معصوم میں نے ایک پسو منظر میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ مجھے آگے چل کر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کرنا ہے، اور یہیں سے ہم جہاد معصوم کا ایک انداز پیش کریں گے کہ معصوم کے جہاد کا انداز کیا ہوتا ہے. عزیزان محترم، بڑی عجیب بات ہے کہ جناب ابراہیم آج تک منت اس غلط فہمی میں ہے. علامہ اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا ہے کہ تھا ابراہیم پدر اور پسر آذر ہے، وہ بھی جناب ابراہیم کو آذر جیسے بت فروش کا بیٹا سمجھتے رہے، حالانکہ آذر ابراہیم کا باپ نہیں تھا، معصوم کا باپ کبھی کافر ہوا ہی نہیں کرتا. جناب ابراہیم کے باپ کا نام تھا طارق، مومن تھے، متفقہ یہ کر کسی مجلس میں اس کی تفصیل کروں گا. لیکن اس آزر کا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ جناب ابراہیم کے باپ تھا، اس کا کام تھا بت غریبی، بت پرستی بھی، بت فروشی بھی. اب جناب ابراہیم کا کے متعلق تمام علماء نے، علماء جمہور نے مسلسل اور مفصل متفقہ طور یہ لکھا کہ جناب ابراہیم اپنی زندگی کے ابتدائی دن، اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز، بڑے سکون سے ذرا سنیں گے اس علمی بحث کو، پھر جب نتیجہ میں دوں گا تو انشاءاللہ بہت خوبصورت بات نوجوانوں کے لیے آئے. یہاں میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہوں گا. جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ابتدائی دن پوشیدگی میں گزرے، ایک بھونرے میں گزرے. جب آپ ایک عمر کے بعد اس بھونرے سے باہر آئے ہیں تو اس وقت چاند چمک رہا تھا، بہت توجہ دار قرآن کا واقعہ، چاند چمک رہا تھا. اب دیکھیں جہاد معصوم کس طرح ہیومن سائیکالوجی پر اثر انداز ہوتا ہے، معصوم کس طرح سے نفسیاتی طور پر بت پرستوں کو، طاقت کے پجاریوں کو جناب ابراہیم متوجہ کر رہے ہیں. چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فوراً سارے لوگ اکٹھے تھے، سب کو کہا کہ یہ چاند یقیناً خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت روشن ہے، بہت چمکدار ہے، بہت روشنی ہے اس میں. اب جو معرفت معصوم نہیں رکھتے وہ تو آیت کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ ابراہیم نے خدا کے بجائے چاند کو خدا سمجھا، لیکن یہ نہیں ہے. معصوم تو عوام کی اس عقیدے پر نفسیاتی ضرب لگا رہا ہے. معصوم کو پتا ہے کہ ایک منزل ایسی آ جائے گی کہ جہاں میں انہیں عاجز کر دوں گا، انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا کون ہے. چاند جب تک چمکتا رہا ابراہیم کہتے رہے کہ یہی خدا ہوگا، اس لیے کہ یہ بڑا روشن ہے، یہ بہت چمکدار ہے. اور جب چاند غروب ہوا سارے لوگوں سے اکٹھا کر کے ایک جملہ کہا کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں جہاد معصوم کا انداز دیکھیں آپ. اب اس جہاد معصوم میں کہیں تلوار نہیں ہے، تخت نہیں ہے، تاج نہیں ہے، فوج نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، پوری تاج و دینار و ترم مولا سلامت رکھے ان تاریخی استماعت کو. کوئی تخت و تاج کی کا روک ٹوک نہیں ہے، کوئی چاہو حشمت نہیں ہے، اکیلے ہیں ابراہیم. کہتے ہیں جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جسے زوال ہو جائے، کیا توحید بیان ہو رہی ہے، وہ میرا خدا نہیں. سورج ثابت ہے، سورج کو دیکھا، ہاں یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کی تپش بھی زیادہ ہے، اس کی آتش بھی زیادہ ہے، پھر یہ خدا ہوگا. سارا دن ابراہیم کے قوم والے پوچھ رہے کہ چلو سورج کو خدا مان لیا، لیکن جب سورج غروب ہوا، جب سورج نے منہ چھپایا گوشہ مغرب میں، تو جناب ابراہیم پھر سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ کہاں گیا وہ خدا، کہاں گیا وہ خدا، ڈوب گیا، غروب ہو گیا، کہاں جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ستارہ اڑا، ستارہ اڑا، ستارے کے لیے بھی یہی استدلال کیا، ستارہ جب ٹوٹا، ستارہ جب آسمان سے مٹا، کہاں جو ٹوٹ جائے، جو گر جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی میں دھب پڑ جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اب ہر طرف سے دیکھیں جہاد معصوم کا انداز دیکھیں، چاند کا انکار کرایا، سورج کا انکار کرایا، ستارے کا انکار کرایا، لوگوں کو عاجز کر دیا کہ جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں، جسے زوال ہو جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں، جو ایک جگہ چمک کر دوسری جگہ نہ چمکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس انداز سے توحید کا پرچار شروع کیا، لوگ ابراہیم کے قریب آنا شروع ہوئے. ابراہیم کے قریب آئے تو نمرود کو وحشت ہونا شروع ہوئی. سلوات بھیجے نا محمد آ. یہ بہت بڑی بحث ہے جسے میں سمیٹ کر ایک نتیجے پر لا رہا ہوں. ایک ہی جملہ آج کی مجلس میں مجھے جہاد معصوم پر فیصلہ کرنا انشاءاللہ عرض کرنا ہے آپ کے خدمت میں. اب لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے. اس لیے کہ ابراہیم دلائل سے بات کر رہے تھے, حقائق سے بات کر رہے تھے, لوگ نزدیک آنا شروع ہوئے. لیکن جو خود خدا بنا بیٹھا تھا اس کے لیے تو تشویش کی بات تھی نا کہ میری خدائی میں خلل ڈال رہا ہے اللہ کا ایک بندہ. وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا نا, اس کے پاس تخت بھی تھا, تاج بھی تھا, حکومت بھی تھی, سلطنت بھی تھی, اقتدار بھی تھا, دیا ہوا سب خدا ہی کا تھا. خدا بھی اتنا بے نیاز ہے اپنے حریف کو تخت دے رہا ہے. اللہ نہیں بول دیا نا, خدا اتنا بے نیاز ہے اپنے حریف کو براہ راست, ابھی خدا ہی کا حریف تھا نا, کسی نبی کا حریف تو نہیں تھا, کسی خلیفہ کا حریف تو نہیں تھا, کسی بادشاہ کا حریف تو نہیں تھا. براہ راست کہتا تھا میں خدا ہوں, یہی کہتا تھا نا. اور خدا اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے حریف کو تخت بھی دے رہا ہے, تاج بھی دے رہا ہے, حکومت بھی دے رہا ہے, سلطنت بھی دے رہا ہے. بڑی توجہ عزیزان السلام, تخت و تاج بھی دے رہا ہے, ایش و آرام بھی دے رہا ہے. چاہتا تو نہ دیتا نا اپنے حریف کو, سب کچھ چھین لیتا, سب کچھ چھین لیتا. تو کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا, کیا یہ تخت و تاج, حکومت, بادشاہت, دولت, افسر, لشکر, مشیر, وزیر, یہ سب کچھ خدا نے نمرود کو عطا نہیں کیے تھے؟ تو کیا کوئی صاحب عقل مسلمان ہے جو خدا کی نمرود پر ان رحمتوں کی بارشوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ صاحب خدا کی تو سلو ہو گئی تھی نمرود سے, ورنہ تخت و تاج کیوں دیتا؟ محمد خدا نے سب کچھ نمرود کو عطا کیا تھا. اسے تشویش ہوئی کہ ابراہیم کا یہ اگر حال رہا, اسی طرح سے وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے تو لوگ میری خدائی کے منکر ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آیا, بہت توجہ, اب یہ وہ منزل ہے جس کے لیے میں آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں, ہم آبادہ ہو جائے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک وقت وہ آیا کہ نمرود اور اس کی پوری قوم اپنا کوئی تہوار منا, دیکھے جہاد معصوم کا اندار, اپنا تہوار منانے کے لیے, اپنی کوئی عید منانے کے لیے اپنے مندروں سے اور پتکدوں سے نکل کر کہیں گئے میدانوں میں جہاں وہ اپنا تہوار منا رہے تھے. جہاد معصوم کا انداز دیکھے, جناب ابراہیم فوراً نمرود کے بتخانے میں آئے, تشریف لائے, آ کر سارے بتوں کو دیکھا, جتنے چھوٹے بت تھے سب کو توڑا پھوڑا, لیکن بڑے کو چھوڑ دیا. جتنے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے نا بتخانے میں, ان سب کو توڑ دیا. کیا بصیرت معصوم ہے, جو بڑا تھا اسے کچھ نہیں کہا, معصوم بڑے کو کچھ نہیں کہتے. چلے سلوات دیتے ہیں. اچھا مولا آپ کو سلامت رکھے. اس مسئلے پر میں تحت نظر شیان کرار کے سجیو شان استوا کو دعائیں دیتے ہوئے توجہ چاہتا ہوں. میں مجھے سب کم علم آدمی جو طالب علم ہے, جو در نجف کا بھکاری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نوجوان اپنے مذہب کی حقانیت کو انشاءاللہ آج رضی امام بارگاہ سے سجدے کرتے ہوئے جائیں گے, جہاد معصوم کے اس رخ کو اگر دیکھیں گے. اگر میرے مولا نے مدد کی اور میرے سینے میں طاقت رہی تو میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا, سارے بتوں کو جناب ابراہیم نے توڑا, اور توڑنے کے بعد جو بڑا بت تھا اس کے سامنے ان بتوں کا ڈھیر لگا دیا, اور وہ گیتی بیلچا جو بھی جناب ابراہیم کے پاس تھا وہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا. خود باہر تشریف لے, بتخانہ ویران. ارے تاریخ اسلام کے مورخو, کچھ تو انصاف کیا کرو. تاریخ انسانیت میں کوئی بت شکن نہیں ہے, دو ہی بت شکن گزرے ہیں تاریخ آدمیت میں, یا ابراہیم یا ابراہیم کا بیٹا علی. انشاءاللہ آپ کو آج لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے ذرا سی آپ کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بڑے اطمینان سے میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں وہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سماعتوں میں اونڈیل دوں, علی کے تولا کی طرح. اور جو ہے نا جان بتا, سارے بتوں کو توڑا, پہلا بت شکن جناب ابراہیم, دوسرا بت شکن ابراہیم کا بیٹا علی, تیسرا کوئی بت شکن تاریخ اسلام میں نہیں ہے. دعویٰ کر رہا ہوں بڑا, جو بھی کہے کہ کوئی اور بت شکن بھی ہے, کوئی بت شکن نہیں ہے. بت شکنی کا اعزاز صرف دو کو حاصل ہوا ہے, یا ابراہیم کو, یا ابراہیم کی اولاد علی کو, یا ابراہیم نے نمرود کے بتخانے کو ویران کیا تھا, یا علی نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا. جو کچھ پدر نے چھوڑ دیے تھے وہ پسر نے تمام کر دیے. سارے بت توڑے تھے, بہت توجہ, سارے بت, کوئی اور نہیں کہہ سکتا. تاریخ کا مورخ چاہے ابن خلدون ہو, چاہے مورخ طبری ہو, چاہے شبلی نمانی ہو, کوئی بھی ہو, غلط حوالے دیتے ہیں,
کوئی بت شکن نہیں ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ صاحب محمود غزنوی بھی تو بت شکن تھا. غلط, محمود غزنوی بت شکن نہیں تھا. بت شکن ہی اسے نہیں کہتے, اسے تو یہ اطلاع ملی تھی کہ سومناتھ کے مندر میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے جسموں میں ہزاروں من سونا چاندی بھرا ہوا ہے. سونے چاندی کے لالچ میں پورم عبادت گاہوں پر حملہ کرنا جنگ ہے. اللہ کی راہ میں بت شکنی کرنا چاہ
والے اور اس کی قوم والے اس کو خدا ماننے والے جب واپس آئے
آ کر دیکھا تو سارا بتخدا ویران تھا. سارے مسلم پریشان ہو گئے, رونے پیٹنے لگے. بڑی کمبخت لوگ ہوتے ہیں یہ کافر ہیں, اپنے بتوں پہ بھی روتے ہیں, ہمیں حسین پہ بھی نہیں رونے دیتے. عجیب ہوتے ہیں, بڑے عجیب ہوتے ہیں. صلوات بھیجا نا محمد علیہ وسلم. رونے لگے, چیخنے لگے, چلانے لگے, پیٹنے لگے. کسی نے کہا کس نے توڑا, کسی نے کہا کس نے توڑا, کسی نے. اب دوستو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کوئی ذہن نہ جائے, اس لیے کہ تاریخی جملہ میں بہت دور سے کہہ کے گزروں گا. اگر اس ممبر کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں اس لیے مجھے لطافت کے انداز میں گفتگو کروں گا. سمجھ رہا ہے آپ کو ہے عزیزان محترم. سب کہنے لگے کس نے توڑا, سب لوگ غلط نام لے رہے تھے. نمرود خود جلال کے عالم میں گویا ہوا, تم سب غلط کہتے ہو, یہ بت شکنی ابراہیم کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ارے نمرود ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, مشرک ہے, کافر ہے, لیکن اتنا اقربن ضرور ہے کہ بت شکن کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا.
یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے ابراہیم کے, اور یہ کسی نے نہیں کیا, یہ ابراہیم کا کام ہے. اپنے سپاہیوں کو بھیجا, اپنی پولیس کو بھیجا, جاؤ گرفتار کر کے. حکومتوں کا جہاد تو یہی ہوتا ہے, غور فرمائیں. اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو گرفتار کر کے بھیجا, پولیس کو بھیجا, اس زمانے کی پولیس جو بھی ہوگی. اور پولیس بھی وہ جو ابراہیم کو جانتی نہیں. اچھا پولیس ہوتی بھی کچھ ایسی ہے جو اصل مجرم کو پہچانتی بھی نہیں ہے نا, اصل مجرم کو نہیں پہچانتے. انہیں لے کر چلے, ڈھونڈنے چلے وہ ابراہیم کو, تلاش کرنے چلے نمرود کے پولیس والے ابراہیم کو, پکڑ کے لاؤ جہاں بھی کہیں ہیں ابراہیم. اب جانتے نہیں, صورت آشنا نہیں, تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ہوتا ہے اکثر ایسا, میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوا, آمریت کے دور میں اکثر ایسا ہوا. میرے اکثر وارن وارن نکلے ہوئے اس زمانے میں. ایک دفعہ میں گھر پہ پہنچا تو میں دیکھا باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے. میں اسکوٹر پہ بیٹھ کے آیا تھا, شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا. میں نے دروازے پہ ان سے پوچھا, ای بی سی نیئر لائنس میں اس وقت رہتا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیسا ہے, کہ وہ عرفان صاحب کے وارنٹ ہے انہیں. میں نے کہا اچھا میں بھیجتا ہوں. اچھا سچا بات ہے, آپ بتا رہا ہوں. چلے آپ سلوار بھیج دیں محمد والے. جناب ابراہیم کو تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر پھر رہے تھے, گلیوں میں پھر رہے تھے. پوری توجہ سارے قصص الانبیاء نے یہ جملہ لکھا, اور سارے مورخین نے عزیزان محترم اس واقعے کی تحقیق کی ہے پوری توجہ. یہ کون سے وقت کی اذان تھا؟ اذان ہو رہی کہاں ہو رہی ہے؟ جہاد معصوم کے لیے مولانا طاقت دی تو ایک ہی جملہ کہوں گا. جناب ابراہیم کو تلاش کرتے کرتے ایک گلی میں ٹکرا گئے جناب ابراہیم. ابراہیم سے نمرود کے سپاہی پوچھتے ہیں, اے شیخ تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ جناب ابراہیم نبی ہے. اور ان کا ہاں جانتا ہوں, ہاں ابراہیم کو جانتا ہوں. جناب ابراہیم کو تو یہی کہنا تھا نا, ہاں میں جانتا ہوں. کہا اس کا گھر بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں گھر بھی جانتا ہوں. کہا میں ابراہیم سے ملوا دو؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو. اب دیکھیں جہاد معصوم, بہت توجہ جانے ہوتا. کہا میرے ساتھ چلو. جناب ابراہیم نمرود کے سپاہیوں کو لیے ہوئے ہدایت اسے کہتے ہیں, معصوم اسے کہتے ہیں. اپنے گھر میں تشریف لائے, اپنے گھر میں تشریف, پوری توجہ جانے ہوتا. اپنے گھر میں تشریف لائے, نمرود کے سپاہیوں سے کہا بیٹھ جاؤ, آرام کرو, کھانے کا وقت ہے, دسترخوان سجایا.
جہاد معصوم کا انداز دیکھیں جانے ہوتا,
سجایا دسترخوان, کھانا لگ گیا. سپاہیوں سے کہا کھانا کھاؤ, پہلے کھانا کھا لو.
بھول گئی پولیس مجرم کو, کھانا دیکھ کر توجہ ہے نا. لیکن دوستو تاریخ کا جملہ میں پورے مجمع کی جو نظر کرنا چاہتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ ان سپاہیوں میں دو چار کو با اخلاق قسم کے سپاہی بھی تھے. سارے سپاہی جب کھانا کھانے لگے تو دو چار سپاہیوں نے کہا اے شیخ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. پوری توجہ میرے مولا مجھے طاقت دیے میں آخری آدمی تک اپنے معافی سبیل پہنچا سکوں. اے شیخ تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. ابراہیم نے کہا بھائی میری مجبوری ہے میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. خان ابراہیم کا دسترخوان ابراہیم کا کھانا ابراہیم کا جو بہت خان ابراہیم کا کھانا ابراہیم کا دسترخوان ابراہیم کا برتن ابراہیم کے. لیکن صرف کھانے والے کافر ہیں. مزاج معصوم نے مزاج نبوت نے گوارا نہیں کیا کہ کافروں کے ساتھ اپنے دسترخوان پر اپنے گھر میں بھی اپنا کھانا کھا سکے. یہ شایا نشان نبوت نہیں تھا. اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخ ہو جو ابراہیم جیسا قدیم اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا ایک وقت کے لیے کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا. یہ کیسا خاتم النبیین تھا جو ابو طالب کے دسترخوان پر 17 برس تک ابو طالب کا کھانا کھاتا. اچھا غور فرمائے دوست ایک جملے پر بولا آپ کو سلام رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. جناب ابراہیم کہتے ہیں جہاد معصوم کے لیے دوستو آج کی مجلس میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور دیکھیں معصوم کس طرح جہاد کرتا ہے. جناب ابراہیم نے کہا تم کھانا کھاؤ میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. جب سارے سپاہیوں نے کافر کے لشکر نے کھانا کھا لیا تو سارا لشکر کہتا ہے وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا اے شیخ اب تو ہمیں ابراہیم کا پتہ بتا دو. میں قربان ہو جاؤں معصوم کی بصیرت کے. میرے ماں باپ قربان بصیرت معصوم پر. دوستو یہ ہے جہاد معصوم کا رخ اور ملت مسلمہ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر واقعاً چاہتے ہو کہ معاشرے میں انصاف ہو معاشرے میں عدل ہو معاشرے میں امن ہو معاشرے میں اتفاق ہو معاشرے میں محبت ہو تو پھر معصوم کی طرف رجوع کرو. سارے سپاہیوں نے پوچھا اے شیخ ہمیں بتاؤ اب ابراہیم کہاں ہے. جناب ابراہیم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے انا ابراہیم خلیل اللہ میں ہی تو ابراہیم ہوں. بتاؤ جو میں ہی تو ابراہیم ہوں. دوستو ساری زحمت میں نے اس جملے کے لیے دی تھی میں ہی تو ابراہیم ہوں. تاریخ کے جملے یہ ہیں جیسے ہی جناب ابراہیم نے اپنا تعارف کرایا نا کہ میں ابراہیم ہوں کافروں کے کاندھوں سے کمانے گر گئی. بالکل یہی جملہ اپنی آنکھوں سے میں نے پڑھا ہے دوستو. کافروں کے کاندھوں سے کمانے گری ابراہیم کے سامنے رکوع کی حالت میں جھک کر کافر کہتے ابراہیم تم نے تو ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. کہا مشکل کی کیا بات ہے میں تمہارے سامنے ہوں مجھے گرفتار کر کے نمرود کے پاس لے چلو میں موجود تو ہوں. تاریخی جملہ رضویہ کا پوری توجہ دار مطلب. کافر کہتے ہیں نہیں ابراہیم ہم کافر ہیں بے غیرت نہیں ہے کہ ابھی تمہارا کھانا کھایا ہے. بڑا فرق ہے تبھی تو یا علی مدد کہتے ہیں. یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں. یا علی مدد کہتے ہیں تو میدانوں میں اس لیے کہ ہمیں یا علی مدد کہتے ہوئے کہیں شرمندگی نہیں ہوتی. ہمارے علی نے ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کیا ہے. ہم یا اللہ یا ہم یا اللہ مدد والے نہیں ہیں. اگر یا اللہ مدد والے ہوتے تو کسی امام بارگاہ میں چھپا کر ایٹم بم رکھ دیتے. جو ہے نا جان محترم یا اللہ مدد والے ہوتے تو پھر بزدلی سے ہم تقریب کاری کے منصوبے بناتے. ہم بزدلی سے تقریب کاری کے منصوبے نہیں بنایا کرتے. ہمارا تو ایٹم بم بھی ہے تو یا علی ہے. ہمارا نعرہ بھی ہے
شیعہ بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے سنی بھائی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں، ہم شیعوں کا بھی شیعہ اور سنی بھائی مل کر نواز رسول کا کم بنا رہے ہیں۔ نہ شیعوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ سنیوں سے کوئی خطرہ ہے، خطرہ ہے تو 200 برس پہلے انگریز کی ناجائز اولاد سے خطرہ ہے۔
ہونے والے
محمد عالم
حسین سے کوئی ٹکرایا ہی نہیں یزید کے علاوہ، تو جسے اپنا حسب نامہ یزید سے منسلک کرنا ہے وہ کرے تقریر کاری، اور یہ تہے کہ جو حسین سے ٹکرایا وہ تباہ ہو گیا، یہ تہے کہ جو حسین سے ٹکرایا برباد ہو گیا۔ حقیقتیں ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفیوں شامی، کوفیوں کے انداز بدلتے ہیں، شامیوں کے انداز بدلتے ہیں۔ حسین اٹل حقیقت ہے، حسین سب کا ہے، حسین نے انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا ہے، حسین تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، مشترکہ سرمایہ ایک افتخار ہے، حسین سب کی عظیم ترین امانت ہے، حسین محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے جس نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے فیصلہ کن جہاد کیا، طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد، سنو کہ چبلا، طاقت کے سامنے معصوم کا جہاد، تلوار کے سامنے معصوم کا جہاد، اور جو معصوم حسین نے پیش کیے ہیں نا کربلا میں، تاریخ پیش نہیں کر سکی عزیزان محترم، تاریخ پیش نہیں کر سکی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، اتنی مولا سلامت رکھے ہمارے ان اسکاؤٹس کو، ہمارے ان چھوٹے بچوں کو، ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو یہ بچے بھی روتے ہیں، کیا اس سے بڑا معجزہ اور کوئی ہوگا؟ بچے بھی کہیں رویا کرتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ واقعی کربلا کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ مصائب کسے کہتے ہیں۔ ارے یہ بچے کسی کو جانے نہ جانے، لیکن اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی، اتنا تو ضرور جانتے ہیں، اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ سکینہ کون تھی، یہ بچے اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا، اس لیے کہ ان کی مائیں ان بچوں کو آغوش تربیت میں بتاتی ہیں کہ بچوں تم سکینہ کے غلام ہو، تم علی اصغر کے غلام ہو۔ عزادارو ہمارے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ہماری مائیں دودھ میں حسینیت کھلاتی ہیں اپنے بچوں کو۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اب قیامت کی راتیں شروع ہو رہی ہیں عزادارو، جیسے جیسے یہ راتیں بڑھتی جا رہی ہیں آج کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے یہ قیامت کی راتیں آ رہی ہیں ویسے ویسے اذاخانوں سے کسی بیوی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، ہائے میرا پیاسا بچہ، ہائے میرا غریب لال، فاطمہ زہرا کے بچوں کو پرسا دینے کے لیے آ رہو، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ ادا دارو زینب کو یہی غم تھا نا، بابا مجھے رونے نہیں دیا گیا، نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، شہزادی زینب آ رضویہ امام بارگاہ میں دے، ہمارے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہمارے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں تیری زینب کا ماتم کر رہی ہے۔ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں بی بی پرسا لے دینے کے لیے۔ ادادارو آج 3 محرم ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خود بھی رونا چاہتا ہوں، آپ بھی رو لے اسی بات پر، کربلا تو شروع ہو چکی ہے، کربلا صرف عاشور کے دن نہیں ہوئی، آج بھی کربلا ہے۔ ارے مسلم کے چھوٹے بچے، مسلم ابن عقیل کے لال کوفے کی گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں، دہشت کا عالم ہے، سارے کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، اس طرح سے بچے پھر رہے ہیں کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، کیا آغاز کیا ہے تم نے رونے کا، کیا آغاز کیا ہے تم نے پرسا دینے کا۔ عزادار چند جملے سن لو، مجھ میں طاقت نہیں ہے زیادہ مسائل پڑھنے کی، رونے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ آئے ہوں گے نا، ماں باپ بچوں کو اطمینان ہے، ہمارے ماں بھی ہے، ہمارے باپ بھی ہے، مسلم کے یتیم اکیلے ہیں۔ اس
مسلم کے یتیم اکیلے اگر عرب قرضہ دینے آئے ہو تو یہ جملہ سنو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے, مسلم کے لال اکیلے, مسلم کے بچے اکیلے, مسلم کے یتیم اکیلے, قید خانے میں ہے کوفے کی, روزانہ داروغہ زندان آتا ہے, بچوں کو تھوڑا سا پانی پلا دیتا ہے, تھوڑا سا کھانا کھلا دیتا ہے, ایک شب جو زندان کا دروازہ کھلا, ایک شب جو زندان کا دروازہ کھلا, مسلم کے بڑے بیٹے نے ہمت کر کے پوچھ لیا, بھائی تو مسلمان ہے؟
لو دیکھو اللہ داروغ میں حسین کا معجزہ, بھائی تو مسلمان ہے؟ داروغ زندان کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. کہا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا محمد کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ محمد کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ داروغ زندان کہتا کیوں نہیں جانتا بچوں, کیسی باتیں کرتے ہو, علی میرے آقا ہیں, علی میرے مولا ہیں, مگر تم علی کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہاں علی کے ایک بھائی تھے عقیل, انہیں جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں علی کے بڑے بھائی عقیل تھے. دونوں بچے کہتے ہیں ہم عقیل کے پوتے ہیں, ہم عقیل کے پوتے ہیں. داروغ زندان نے اتنا سنا اپنا امامہ سر سے پھینکا, ارے میں اجل گیا, بچوں مجھے آج تک پتا نہیں چلا کہ تم میرے آقا زادے ہو. جدا کلا جدا کلا جدا کلا ادا دارو باسو دارو کو مولا تمہیں سلامت کرے. ہاں ہاں یہی حق ہے رونے کا, تو پھر جملہ سن لو, برداشت نہیں کر سکو گے. داروغ زندان کہتا ہے بچوں آقا زادوں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, آج کی رات دروازہ زندان کھول دیتا ہوں, جہاں چاہے چلے جاؤ, جہاں چاہے چلے جاؤ. بچوں کے لیے دروازہ کھول لیا, بچوں نے جب زندان سے پیر باہر نکالا نا, کہا مال رسول ہیں, ہم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں, تیری کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتا دے. داروغ زندان ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اپنی دادی زہرا سے میری شکایت نہ کر, اپنی دادی فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا. اداداروں میری ماں بہنیں سنے, اتنی بڑی تعداد میں آئی ہے, مولا تمہاری گودیاں آباد رکھے, مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. آپ کے لیے جملہ پڑھ رہا ہو. اداداروں بچے دونوں بھائی سہمتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. ایک دریا کے کنارے درخت تھا, اس درخت پہ رات کو بسیرا کرنے کے لیے چڑھ کر بچے بیٹھ گئے. صبح کے وقت ایک مومنہ اداداروں دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی, پانی میں جو عجز دیکھا دو چاند سے چہروں کا, درخت کی طرف نظر کی, دیکھا درخت کی ٹہنیوں میں چھپے ہوئے دو چاند کے ٹکڑے اٹھے ہوئے ہیں. مومنہ نے کہا بچوں شکل و صورت سے تو کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو. آپ لے لیں سانس, اس لیے کہ مجھے بہت قیامت کا جملہ کہنا ہے. اس سے فرمائش کی گئی ہے کہ جناب مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے. میں جملہ پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا. بچوں نے کہا مومنہ پہلے تو بتا تو کون ہے, تو ہمیں حاکم کوفہ کے حوالے تو نہیں کرے گی؟ کہا نہیں, آ جاؤ, میں تمہیں پیار کروں گی, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی. ماں کے پیار کو ترسے ہوئے بچے, ماں باپ کے پیار کو ترسے ہوئے بچے درخت سے نیچے اتر آئے. مومنہ اپنے گھر لے آئی, اداداروں گھر لا کر سب سے پہلے کہتی ہے بچوں پہلے ذرا نہا لو, کپڑے تبدیل کر لو, اللہ جانے تم کب سے نہائے نہیں. چھوٹے بھائی کو لیا, مومنہ خود نہلانے گئی. جب مومنہ نے, میری ماں بہنیں یہ جملہ سنے, جب مومنہ نے مسلم کے چھوٹے بچے پہ پانی ڈالا نا نہلانے کے لیے, بچہ پہلی بار مسکرا کے کہتا ہے بھیا آج تو اماں یاد آ رہی ہے, اماں بھی ایسے ہی نہلایا کرتی تھی. جنا کلا جنا کلا.
اور مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا سارا بھائی حوصلہ, حوصلے کے ساتھ, حوصلے سے لانا, اس طرح نہیں. ابھی تو مجھے دو چار جملے کہنے ہیں.
میرے نوجوانوں مولا تمہیں آباد رکھے. مجلس کی مجلس کا مال ہی مسائل ہوا کرتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو. لو جسے دعائیں مانگنا ہے نا وہ آج مسلم کے یتیموں کا واسطہ دے, مگر روتے 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 دعا مانگنے, مسلم کے یتیموں کا واسطہ دے کر. اداداروں سنو گے جملہ, مسلم کے بچوں نے نہایا,
کپڑے بدلے, کھانا کھلایا مومنہ نے, ایک حجرے میں بند کر دیا. دیکھو میرا شوہر ظالم ہے, وہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے, وہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے. ایسا نہ ہو اسے پتا چل جائے. رات کو یہاں رکو, صبح کچھ بندوبست کروں گی. اداداروں آدھی رات گزری, حارث ملعون بچوں کو تلاش کرتا کرتا تھک کر گھر آ گیا, آ کر سو گیا. ابھی آدھی رات گزری تھی
کہ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. بڑے سکون سے پڑھوں گا آپ جو چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی. اداداروں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی, روتے روتے بڑے بھائی کو جگایا, بھیا اٹھو بابا آ گئے. بھیا اٹھو بابا ہمیں لینے آئے ہیں, بھیا اٹھو ہمیں بابا لینے آئے ہیں. بڑے بھائی نے وہ آنکھ کھولی, کہا ہمارے بھی خواب میں رسول اللہ آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے بچوں تمہاری مشکل کے دن ختم ہو گئے ہیں, تم بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گے. دونوں بھائی گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے. بچوں کے رونے کی آواز سے حارث ملعون کی آنکھ کھل گئی. اور آج والوں برداشت کر لینا, ملعون چراغ کی روشنی میں حجرے تک پہنچا, دروازہ کھولا, دیکھا دو چاند کے ٹکڑے. دو چاند, تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, رو لینا مسلم کے یتیموں کو. دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. عزاداروں میری زبان جل جاتی, میں تاریخ میں یہ جملہ نہ پڑھتا. اس ظالم
تمہارے بچے سوئے ہوئے ہو نا, تو ماں باپ صبح کو بچوں کو پیار سے جگاتے ہیں. ماں باپ چھوٹے بچوں کو پیار سے جگاتے ہیں نا, ماں باپ پیار سے جگاتے ہیں نا. میں مر جاتا یہ جملہ نہ مرتا تاریخ میں. حارث بچوں کے نزدیک گیا, دائیں ہاتھ سے چھوٹے کی زلفیں پکڑی, بائیں ہاتھ سے بڑے کی زلفیں پکڑی, دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا.
ارے تم کہاں ہو, میں تو تمہاری تلاش میں کوفے کی خاک چھان رہا ہوں. تم پر تو حاکم کوفہ نے انعام رکھا ہے. دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا باہر لایا, ستون نے در سے باندھ دیا. ملعون خود سو گیا, بچے پڑھے کھڑے.
میں اور نہ پڑھوں دادارو, میں تو پڑھ گیا ہوں, پڑھ گیا. قیامت اس سے زیادہ مصائب تو ہو بھی نہیں سکتے. ادادارو تمام رات مسلم کے یتیم, مسلم کے یتیم تمام رات کھڑے رہے, تمام رات ستون در سے بندے ہوئے کھڑے رہے. صبح ہوئی, صبح نے کھولا, میں نے کھولا,
دو جملے دو کہنا, دو بالا 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 دو 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 بڑا کہتا نہیں, میں چھوٹے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکوں گا. گا پھر کر دے کر دے ایسا دارو تلوار اٹھائی, مسلم کے بڑے بیٹے کی گرد کو ماری, گندی سی گردن ایک طرف گری. حارث ملعون نے رجا اٹھایا, تری گا ابھی ابھی مسلم کے بڑے بیٹے کی نارے کی نارا پر آج تک ٹھہر گئی.
سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے. تو قیامت کا جملہ آخری جملہ ہے.
دیکھا راجا ستے آپ پر آ کر ہر گیا, حارث ملعون واپس آیا. اب اٹھے بچے کی گردن پہ دل کر دی سجر, چھوٹے بھائی کا راجا لے کر دریا کے کنارے آیا. بڑے بھائی
الحمد لله الذي لا حدانا